بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، سورة احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے کچھ بیان فرمائے ہیں، اور بنیادی طور پر گویا سب سے بڑا حق، جیسا کہ کل عرض کیا گیا، اللہ پاک نے بتا دیا کہ بس جملہ فی الجملہ یہ بات ہے کہ تم سے، تمہاری جان سے زیادہ حق تمہارے نبی کا ہے. اب یہ ایسی جامع بات ہے کہ اس کے بعد بہت زیادہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس میں سے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ سب سے زیادہ اہم جس کا اہتمام ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے تکلیف نہ پہنچے. جس کا اہتمام سب سے زیادہ امت کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی اعتبار سے تکلیف نہ پہنچے، نہ کسی بات سے، نہ کسی عمل سے، نہ کسی حرکت سے. حتیٰ کہ باریک چیزوں کی طرف بھی دھیان دلایا گیا کہ اس سے بھی نہ ہو. جیسے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دعوت دی صحابہ کو اور کھانا کھانے کے بعد صحابہ نے یہ چاہا کہ بیٹھ کے باتیں کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ نہ ہو اس وقت باتیں کرنے کا، تو فرمایا کہ تم کو یہ نہیں چاہیے تھا. اس لیے کہ جب ان کا موڈ نہیں ہے تو وہ تم سے اذیت پائیں گے. ان ذالکم کان یؤذی النبی ولا مستأنسین لحدیث، کھانا کھانے کے بعد میں گفتگو کرنے کے لیے، جی لگانے کے لیے ان کے ساتھ مت بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، چونکہ اس وقت ان کا موڈ نہیں ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، لیکن وہ تم سے شرم آ کر نہیں بول رہے ہیں. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ پاک حق بات کو ظاہر کرنے سے نہیں شرماتے. اس لیے تمہیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم اس کا اہتمام رکھو کہ انہیں اس طرح کی بھی تکلیف نہ پہنچے. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ بولی نہیں جاتی، سمجھنی پڑتی ہیں. فرمایا وہ بھی کام کرنا، امت کا کام یہ ہے کہ وہ ہر وہ لفظ جو بات، ہر وہ بات جو بولی جائے صرف اسی کو دھیان میں رکھے، ایسا نہیں، بلکہ کس چیز سے تکلیف پہنچ سکتی ہے اس سے بچنا. ماں باپ کے حقوق میں بھی اصل چیز یہی ہے کہ وہ بات، وہ کام، وہ انداز، وہ طریقہ جس سے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچے وہ نہیں کرنا ہے. اصل میں ادب کی حقیقت بھی یہی ہے اور تعظیم کی حقیقت بھی یہی ہے. اسی لیے سورہ حجرات میں اور زیادہ تفصیل سے ان باتوں کو بیان کیا گیا کہ اگر تم ان کی آواز سے اپنی آواز کو اوپر کرو گے تو ان کو تکلیف پہنچے گی. بڑے آدمی کو تکلیف پہنچے جب چھوٹا آدمی زیادہ زور سے بولنے لگتا ہے، تو آگے بڑھ کے چلنا اس سے بھی تکلیف پہنچتی ہے بعض مرتبہ، اللہ ہے کہ وہ خود ہی آگے بڑھا دیں تم چلو بول کے، وغیرہ وغیرہ. وہاں کچھ تفصیلات بیان فرمائی گئیں اور یہاں پر تھوڑی تفصیلات بیان فرمائی گئیں. اس میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کا بھی احترام ہونا پورا. اس لیے کہ اگر ان کا احترام نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ ان کو اس سے بھی تکلیف پہنچے گی، اور پھر یہ کہ وہ خود اپنے ذات میں قابل احترام ہے چونکہ وہ تمہاری مائیں ہیں اور نبی کی بیوی ہیں. اور ایک خاص بات یہ بیان فرمائی گئی یہاں پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ اہل بیت ہیں، یعنی خاص طور پر ان کے لیے لفظ اہل بیت قرآن پاک میں اللہ نے استعمال فرمایا ہے سورہ احزاب میں. چونکہ اللہ پاک کا علم تو ہمیشہ کا ہے، وہ سب کو جانتے ہیں، تو ممکن ہے یہ انتظام انہوں نے فرمایا ہو کہ چونکہ آگے چل کے لوگ اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو رکھیں گے اور ازواج مطہرات کو نکال دیں گے. اس لیے باضابطہ یہاں پر نہ حضرت فاطمہ کا ذکر ہے، نہ حضرت حسن کا ہے، نہ حضرت حسین کا ہے، نہ حضرت علی کا ہے. یہاں ذکر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اہل بیت میں سے ہو. تو جیسے اہل بیت میں، اب موٹی بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ کی بیٹی ہیں، جب بیٹی اہل بیت میں سے ہو گئی تو بیٹی کی اماں کیسا نہیں ہوں گی، بیٹی بنی ان سے ہی ہے عالم اسباب میں. جب حضرت خدیجہ جو ہے نا وہ اہل بیت میں سے ہوئی تو حضرت عائشہ کیسے نہیں ہوں گی، حضرت حفصہ کیسے نہیں ہوں گی، تم مسلمہ کیسے نہیں ہوں گی، فلاں فلاں جتنے بھی امہات المومنین ہیں وہ سارے کے سارے اہل بیت میں سے ہیں. شیعہ لوگ جو ہیں وہ صرف حضرت فاطمہ کو اور حضرت علی کو اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو ان کو صرف اہل بیت مانتے ہیں اور دوسروں کو کسی کو اہل بیت میں سے نہیں مانتے. اور ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مباہلے کے واسطے اہل کتاب سے اپنے خاندان والوں کو جمع کیے تھے تو اس میں ان چاروں کو ہی آپ نے جمع کیا تھا, حضرت فاطمہ کو اور حضرت علی کو اور حضرت حسنین کو. علماء اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پورے اہل بیت کو جمع نہیں کیا تھا. مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم ہمیں حق پر نہیں سمجھ رہے, اپنے کو تم حق پر سمجھ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا اچھا ان کو مباہلے کی دعوت دے دو کہ تم اپنے خاندان کو لے آؤ, میں اپنے خاندان کو لے آتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ جو حق پر ہو اس کو زندہ رکھ, جو باطل پر ہو اس کو ختم کر ابھی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس کی دعوت دو, دیکھو آتے کیا وہ لوگ, نہیں آئیں گے تو سمجھ جانا باطل پر ہے, اور آئیں گے تو اسی وقت ماروں گا ان کم وقتوں کو. تو پھر آیا نہیں کوئی اہل بیت. جب اہل کتاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دی جب وہ لوگ نہیں مان رہے تھے, اس موقع پر حضور ان چاروں کو لے آئے تھے. اس موقع پر چاروں کو لانے سے یہ تھوڑی ہوگا کہ اہل بیت اتنے ہی ہیں, پورے اہل بیت کو تھوڑی جمع کیا تھا. حضرت عباس بھی اس وقت زندہ تھے, حضور کے چچا ہیں, وہ اہل بیت پہ تو نہیں رہیں گے تو اور کون رہیں گے. ان کے بیٹے حضرت ابن عباس ہیں, وہ بھی موجود تھے, وہ اہل بیت میں سے ہیں, کیسے نہیں رہتے تھے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے تو بہت ہیں, یہ تھوڑی ہے کہ یہ دونوں ہی تھے. تو اہل بیت پورے ازواج مطہرہ جو ہیں وہ اہل بیت میں سے ہیں, اور اہل بیت کے ساتھ میں خاص تعظیم کا معاملہ کیا جائے گا ایکسٹرا, یعنی حضرات ان کے صحابی ہونے کا شرط بھی ان کو حاصل ہے کہ جو صحابہ کے فضائل قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ صحابہ کے بھی ہیں اور اہل بیت کے بھی ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بھی مستقل فضائل بیان فرمائے, وہ فضائل بھی ان کو پورے کے پورے رکھتے ہیں, اس لیے وہ قابل احترام ہے اور قابل محبت ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ اگر ان کے ساتھ حرمت خصوصی خاندانی ہونے کی وجہ سے قائم ہوئی ہے تو دوسرے قابل احترام نہیں رہتے, دوسرے بھی قابل احترام ہیں. اور پھر خود اہل بیت کے اندر تقسیم کرنا کہ فلاں اہل بیت میں سے فلاں اہل بیت میں سے نہیں ہے, یہ انتہائی بےہودگی کی بات ہے. اگر گھر والیوں کو اگر اہل بیت میں شمار نہیں کرے اور آپ کو بولے کہ آپ کو دعوت ہے آپ کے گھر والوں کے ساتھ اور آپ کی بیوی آگے ساتھ میں, تو بولے نہیں یہ نہیں ہوتی, اس کو بھیجو اپنے بچوں کو لے آؤ. تو اچھا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے بھی, چونکہ بی بی فاطمہ صرف اس وقت حیات رہ گئی تھی اس لیے زیادہ نام ان کا لیا جاتا ہے, ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں اور تین بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے ہیں, سارے کے سارے ہیں, اور ان سے جو اولادیں ہو گئی وہ بھی ہیں. اگرچہ کہ یہ حیات نہیں رہی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حین حیات ہی یہ تینوں بیٹیاں وفات پا چکی تھیں, اور بیٹے تو بچپن ہی میں گزر گئے تھے, کسی بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے رکھا نہیں, مصلحت نہیں ہوئی اللہ پاک کے نبی کے بیٹے کو زندہ رکھا جائے. پھر وہ جھگڑے اور پنچایت کے مسئلے چلیں گے, اس کے بغیر ہی اتنے سارے جھگڑے ہو گئے ہیں, اور خالص اولاد رہ جاتی تو پتا نہیں اس کے ساتھ میں اور کیا کیا ہوتا. تو پھر نبوت کے مسئلے لوگوں کے اندر غلط فہمی پیدا ہو جاتی کہ شاید نبوت میں بھی وراثت چلتی ہے وغیرہ وغیرہ, جیسے کہ اس کے بغیر بھی لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے. اہل بیت کے اندر نبوت مانتے ہیں نا یہ لوگ, اسنا عشری انہیں کو بولتے ہیں. اسنا عشری ایسے شیعوں کو کہتے ہیں کہ جو 12 اماموں کے قائل ہیں, اور امام کے قائل ہونے کا مطلب ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی ہی مانتے ہیں ان کو, کیونکہ وہ صاحب وحی مانتے ہیں امام کو, اور حلال حرام کا مختار مانتے ہیں ان کو, جس کو وہ حلال کہے وہ حلال, جس کو وہ حرام کہے وہ حرام, اور معصوم مانتے ہیں. جو نبی کی خصوصیات ہیں وہ اماموں میں مانتے ہیں وہ لوگ, وہ اسی وجہ سے مانتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں بول کے, اور اسی کا علاج کرنے کے لیے تو اللہ پاک نے سارے ندینہ اولاد کو رکھا ہی نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ایسی بات نہیں ہوتی, اہل بیت ہونا ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہونا, اسی وجہ سے ان کا احترام بھی ہے, اسی وجہ سے ان کے لیے اپنے زکوٰۃ کو دینے کو منع کیا گیا ہے کہ اپنے زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے وہ ان کو نہ دیا جائے, ان کو پاکیزہ صاف ستھرا ہدیہ دیا کرو. اگر زکوٰۃ نہیں دینے کی وجہ سے سادات پریشان ہوں تو امت سے مواخذہ ہوگا کہ تم اپنے پاکیزہ صاف ستھرے مال میں سے ان کی خدمت کیوں نہیں کیے. یہ مطلب تھوڑا ہی تھا کہ بھئی تم ان کی خدمت نہ کرو, ان کی خدمت کرو لیکن دو چیزوں سے بچانا مقصود تھا, ایک تو یہ کہ حضور کے خاندان کو لوگوں کے مال کا میل نہ کھلایا جائے, نمبر دو دوسرے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شبہ کرنے کا تہمت لگانے کا موقع نہ ملے کہ دیکھو انہوں نے اپنا گروپ بنایا اور اپنے خاندان کے واسطے ایسا سیٹ اپ کیا کہ اب ان کو کھانے پینے کی پریشانی نہیں رہے گی. ہر کوئی سادات کو دیکھا, اگر سادات کے لیے زکات جائز ہوتی تو آدمی کس کو ترجیح دیتا, حضور کے خاندان کو ترجیح دیتا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کا کیسا سیٹ اپ کر لیا ہے, کہ ان کو جو ہے نا کھانے پینے کی پریشانی نہ ہو. اس کو اس کا انتظام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکات ہی ان پر حرام فرما دی. تو ان کے اپنا احترام ہے تو ان کا بھی احترام ایسے ہی ہے, صحابہ کا بھی ہے, اور ازواج مطہرات جو ہے نا وہ صحابیات بھی ہیں. یعنی صحابہ کے جو فضائل ہیں اس میں امہات المؤمنین کے تو فضائل ہوئے ہی ہوئے, اہل بیت ہونے کی وجہ سے اہل بیت کے فضائل ہیں. اور ایکسٹرا ایک بات اور ہے ان میں, وہ یہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہونے کی وجہ سے ساری امت کی مائیں ہیں. ان کو ایک تیسری چیز خصوصیت کے طور پر حاصل ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہے. عام صحابہ صحابہ ہیں, حضور کے خاندان والے ہیں, ساتھ ساتھ حضور کی بیویاں خاندان والے ہونے کے ساتھ ساتھ بیویاں ہیں جو کہ کوئی دوسرے نہیں ہیں, اور دوسرے صحابیات بھی ہیں. پھر تو کیسے ان کے ساتھ بے حرمتی جائز ہو سکتی ہے, بے احترامی جائز ہو سکتی ہے؟ تو یہ تقسیم جہاں سے شروع ہوئی اصل میں, وہاں سے امت مسلمہ میں تفریق شروع ہوئی ہے. امت ٹوٹی کہاں سے ہے؟ امت کی ٹوٹنے کی بیس کہاں ہے؟ اس کا نقطۂ آغاز کہاں ہے؟ نقطۂ آغاز یہی ہے. اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خطبے میں تینوں کو خاص طور پر ذکر کرتے تھے. جو اپن لوگ, ہم ہندوستان پاکستان کے لوگ دوسرے خطبے میں ذکر کرتے ہیں نا, پہلے خلفائے راشدین کا بیان, پھر اہل بیت کا بیان, پھر عام صحابہ کا بیان ہوتا ہے. وہ یہی بتانے کے واسطے کہ خلفائے راشدین کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے, اہل بیت کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے, تمام صحابہ کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے. جو صحابہ اور اہل بیت کے نام سے تقسیم کرے گا وہاں سے امت میں تفریق شروع ہو جائے گی, اور جیسے امت میں تفریق شروع ہوگی تو وہاں سے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. اور ایک مرتبہ یہ تفریق ہونے کے بعد میں جب تک یہ تفریق باقی ہے اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شیعہ سنی اختلاف کو ختم کرو. شیعہ سنی اختلاف کو ختم کرنے کی ایک ہی صورت ہے, وہ یہ ہے کہ عقیدے میں یہ فرق ختم کرنا. اور عقیدے میں یہ فرق ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں, چونکہ ہم تو سب کو اپنا اپنا مرتبہ برابر دیتے ہیں, ان کے پاس ہے. لہذا امت میں تفریق کے ذمہ دار شیعہ ہوتے ہیں, سنی نہیں ہوتے ہیں. ذہن میں رکھو اس بات کو. کہتے ہیں دونوں آپس میں لڑتے ہیں. نہیں, ایک ہی طرف سے لڑائی ہے. وہ لڑنے کی وجہ سے لڑتے ہیں, وہ مخالفت کرنے کی وجہ سے مخالفت ہوتی ہے. تفریق کی بنیاد تو وہاں سے ہمیشہ حق و باطل میں جو آدمی حق پر ہوگا وہ تفریق کا ذمہ دار نہیں ہوگا, جو باطل پر ہوگا وہ تفریق کا ذمہ دار ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے, ذہن میں رکھ لیجیے. اس وجہ سے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں, وہاں اہل بیت کے بھی فضائل بیان فرمائے گئے قرآن پاک میں, اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھی اہل بیت قرآن نے اپنے الفاظ میں ذکر فرمایا ہے, لِيُطَهِّرَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس سے مراد حضور کی بیویاں ہی ہیں, کوئی دوسرے یہاں پر نہیں ہیں. اور اسی سورہ احزاب میں اسی لیے وہ آیت بھی مشہور ہے جو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی والی ہے, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ پر درود کی کثرت کی جائے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ و سلام کی درخواست کرتے رہنا, یہ امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جڑے رہنے کے وسائل میں سے ہے. بڑے سیکرٹ ہے اس میں, بہت راز ہے, اور امت پہ پردہ پڑا ہوا ہے, سمجھتی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کو تو دعا دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی. حضور تو اللہ کے محبوب ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے رسول پیغمبر ہیں, سب سے محبوب ہیں, حبیب ہیں اللہ پاک کے. اور جناب والا ان کو ہمارے دعا دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ان کو نہیں ہے, ضرورت ہم کو ہے. اور اس کا سیکرٹ یہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت کا جو پورا سسٹم ہے وہ حضور کے راستے سے مقرر ہے. ایک چیز آنے کا دروازہ ہوتا ہے نا, ایک چیز آنے کا راستہ ہوتا ہے, وہی ہے. وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ رحمت کے خزانے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں, صفات جمال اور انعامات, جو انعام سے متعلق جو صفات اللہ پاک کی ہیں, وہ سارے ان سب کا رخ جو بنایا گیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بنایا گیا ہے. تو جو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی رحمت کے خزانوں سے اپنے کو جوڑے گا. یہ سیکرٹ ہے اس کا. جو جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام کرے گا وہ اللہ کی رحمت کی صفات سے اپنے کو جوڑے گا. اس لیے ایک مرتبہ درود بھیجنے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور جو جتنا زیادہ کثرت کرے گا وہ اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی حقدار ہوگا, ان کے تعلقات والوں میں سے بھی ہوگا, اور اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اس کو ملے گا. جتنا حضور کا فیض ملے گا اتنی رحمت ملے گی, کیونکہ رحمت کا دروازہ تو وہی ہے. ایک بات اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے اہتمام سے توحید کی حفاظت ہے. درود شریف سے توحید کا کیا جوڑ ہے؟ درود شریف سے توحید کا بہت خاص جوڑ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے کمالات دیے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے معجزے دیے گئے کہ اگر خدا بنائے جانے کے قابل کوئی شخصیت ہوتی اللہ کے علاوہ تو حضور ہی ہوتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اس کا ہزارواں حصہ بھی کسی کو ملا ہے تو لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, جیسے حضرت عزیر علیہ السلام ہے, پیغمبر تھے یہ, ان کے کچھ معجزات تھے, ان معجزات کو دیکھ کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہی خود کر سکتا ہے, ایسا یہ قابل الوہیت ہے, یہ ان کو معبود بنایا جا سکتا ہے, خدا بنایا جا سکتا ہے, یہ کہہ کے خدا بنا لیا. تو اگر حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر جیسی خصوصیات کے اوپر وہ خدا کے بیٹے یا خدا بنا لیے جا سکتے ہیں, الہ بنا لیے جا سکتے ہیں, تو سو گنا زیادہ استحقاق بن جاتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الہ بن جانے کا, اس سے بھی زیادہ, کیونکہ آپ کے کمالات کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے. اور پچھلے نبیوں کو جو کمالات ملے وہ حضور کی برکت سے ملے ہوئے ہیں, تو حضور کے کمالات کے لیے کوئی انتہا نہیں. تو یہ امت جب حضور کے مرتبے کو پہچانے گی تو یہ ہو جائے گا کہ یہ عظمت میں ڈوب کر کہیں ان کو الہ نہ بنا لے. اس لیے اللہ نے درود شریف رکھا ہے. درود شریف میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیے. ایسا بولنے والا آدمی اس بات کو پہلے ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ تسلیم کر لیا, مان لیا ہے کہ حضور اللہ نہیں ہے, اب اپنے بندے پر رحمت نازل فرمائیے, اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. تو ان کے بندے ہونے کا اظہار, چونکہ ان کا عبد کامل ہونا ہی ان کا کمال ہے اور ان کو سب سے زیادہ اللہ کے قریب بتانا ہے, اور اللہ تبارک وتعالیٰ سے ان کا جوڑ جو ہے نا وہ بندے ہونے کی نسبت پر ہی بنتا ہے. جہاں ان کو الہ بنایا گیا تو پھر شریک بن گیا, اور شریک جو ہے نا شریک سے اللہ زیادہ راضی تھوڑی ہوں گے, ناراض ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے درود شریف کے ذریعے سے امت کی توحید کی حفاظت کی گئی ہے کہ جتنا زیادہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے بندے پر صلاۃ والسلام کی دعا کریں گے اتنا زیادہ وہ ان کے رسول ہونے کو بھی مانیں گے اور ساتھ ساتھ الہ نہیں ہونے کو بھی مانیں گے. جو ان کے کمالات ہیں, جو ان کا مقام ہے, جو یوں سمجھیے کہ الوہیت کے بارڈر کو جا کے لگ جاتے ہیں آپ کے کمالات, بہت کوئی بڑا ہو, بہت بڑا ہو, بہت بڑا ہو, بہت بڑا ہو, تو جو سب سے بڑا ہے اس کے بارڈر تک چلی گئی نا اس کی بڑائی, آگے بات سمجھ میں. تو کہیں یہ بارڈر بیچ میں سے ہٹا کے لوگ ملا نہ دیں, اس وجہ سے فرق مراتب باقی رہنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود شریف رکھا ہے کہ آپ کے عبد ہونے کے اقرار کے ساتھ ساتھ آپ کی رسالت اور کمالات رسالت کا یہ امت اعتراف کرتی رہے, تاکہ آپ کے کمالات سے بھرپور استفادہ بھی ہوتا رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیوض اور برکات و انوارات ہیں وہ بھی ملے, اور اللہ کی رحمت کے خزانے جو آپ کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں یہ امت اللہ کی رحمت کے خزانوں سے اس طرح اپنے آپ کو جوڑتی رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تاکید کر کے فرمایا کہ صلاح جو ہے نا اللہ بھی بھیجتا ہے اپنے نبی پر, اور اللہ کا بھیجنا یہی ہے کہ رحمت وہاں سے نازل کرنے شروع کر دی. اللہ تعالیٰ صلاح بھیجے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ بھی دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو دعا نہیں کریں گے نا کسی سے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت ہو, وہ خود ہی رحمت کرنے والے. اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی رحمتوں کا سلسلہ جوڑا ہوا ہے اپنے نبی کے ساتھ, اور فرشتے بھی درخواست کرتے رہتے ہیں, چونکہ فرشتے بھی فیضان نعمائے الہیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خادم کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگے ہوئے ہیں. وہ ملائکۃ یصلون, اگلی بات سمجھ میں. اب تم لوگ بھی اسی فیضان نعمت کے ساتھ, رحمت کے ان خزانوں کے ساتھ میں اپنا جوڑ بناؤ کہ تم درود و سلام کا اہتمام کیا کرو. یہ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود و سلام کی کثرت کا حکم دیا گیا. سلام الگ ہے اور صلاۃ الگ ہے. السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ جو ہے یہ سلام ہے. تو پھر صحابہ نے پوچھا تھا کہ اس میں تو صرف سلام کا ذکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں, اور اللہ نے صلاۃ اور سلام دونوں فرمایا ہے, تو پھر ہم صلاۃ کیسا پڑھیں؟ تو پھر حضور نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. یہ بھی اسی السلام کے بعد میں پڑھا جاتا ہے, اور یہ دونوں بیٹھ کر پڑھے جاتے ہیں. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ حضور کے غیاب میں یعنی دوری پر کھڑے ہونا بے ادبی ہے. کھڑے کیوں ہوتے؟ تو پھر نماز میں کھڑے ہو جایا کرو. ادب کا تقاضا تو یہ, کھڑے ہونا بے ادبی بھی نہیں ہے صرف جائز ہے. اگر آپ ویسا مانا جائے تو ایک بے ادبی میں شمار کیا جائے گا اس کو, بلکہ کھڑے ہونا اس معنی کا جائز ہے کہ آپ کھڑے ہو کر بھی درود شریف پڑھ لیتے رہ سکتے ہیں, چلتے پھرتے بھی آپ اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیٹے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں, بیٹھے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. مگر اصل جو نماز میں طریقہ بیٹھ کر بتایا گیا قیام میں رکھا جاتا، ورنہ بیٹھ کر ہونے کی صورت میں گویا اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بعضی چیزیں بعد میں ایسی سامنے آنے والی تھی، ان کے انتظامات کر دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے. وہ جو گروپ بنا کے کھڑے ہوتے ہیں پھر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، علماء اس کے بدعت ہونے کو اسی لیے ذکر کرتے ہیں کہ وہ کوئی حدیثوں میں ہے نہیں اوپر، اور صحابہ کرتے نہیں تھے ایسا. اصل میں بزرگوں سے لوگوں نے اپنے طرف سے لے لیا اس بات کو. وہ کیسے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جاتے ہیں تو سلام کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، وہاں تو روضہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ہیں، وہاں کہاں بیٹھیں گے، تو روضے پہ آپ حاضر ہوئے ہیں اور وہاں خطاب کے لوگوں کے ساتھ ہیں، یا نبی السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ، وغیرہ وغیرہ جتنے القاب آدمی کو یاد ہوں ویسے. تو خطاب کا جو سیوا ہے یا کا وہ، اور کھڑے ہونے کا جو نظام ہے وہ، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی صورت میں ہیں یہ. اور چونکہ بزرگوں کے ساتھ لوگ حج کو جاتے تھے، ان کو دیکھا کہ وہ ایسا کرتے تھے، تو ان کی نقل میں لوگ یہاں آ کے کرنے لگے اور وہ ایک دین کی شکل بنی، تو وہ بدعت بن گئی. اور بدعت جو ہے وہ سنت کی مخالفت کا نام ہے، تو ثواب کے بجائے گناہ ہو گیا، وہ اچھی چیز نہیں ہوگی. پھر وہ درود شریف کی کثرت الگ ہے، اور درود شریف کا اصول یہ ہے کہ اس کی جماعت نہیں ہوا کرتی. جماعت نہیں ہوتی کا مطلب یہ ہے کہ سب مل کے کوئی کام کر، نفل کی جماعت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ نفل نماز کی بھی جماعت نہیں ہوتی. تو جو نفل اعمال ہے ان کی جماعت کیسے ہوگی؟ اسی وجہ سے کیا ہے، درود شریف جتنا چاہے پڑھے آدمی، مگر یہ ہے کہ وہ اکیلا پڑھے گا، اس کی کوئی جماعت نہیں ہوگی، گروپ بندی نہیں ہوگی اس کی کوئی، یہ سب مل کے ایک ساتھ پڑھیں گے یاد کرنے کے واسطے، کسی انتظامی مصلحت کے واسطے. کبھی کسی بزرگ نے اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدین کو ٹریننگ دینے کے لیے کرا دیا ہوگا تو کرا دیا ہوگا، پھر وہ ایک چیز چل پڑی، بقیہ یہ ہے کہ اس میں جماعت نہیں ہے. اور خاص طور پر جمعہ کے دن بہت زیادہ ترغیب ہے اس کی. جیسے وہ ایک مشہور درود شریف ہے جس کا ہم لوگ بھی کارڈ چھاپ کے لوگوں میں بانٹتے رہتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر سہیل صاحب نے بھی اس کا اہتمام کیا ہوا ہوتا ہے ہمیشہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما، اتنا درود ہے. عصر کی نماز کے بعد جمعہ کا دن وہیں آدمی بیٹھا رہے، بات نہ کرے کسی سے، اور 80 مرتبہ پڑھے اس درود کو، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. اب 80 سال جیے گا آدمی، 80 سال تک گناہ کرے گا، کرے گا نہیں کرے گا، مگر اس کے اسٹاک میں تو آ گیا نا کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور ہر جمعہ اس کو ملے گا یہ، اور 80 سال عبادت کا ثواب ملے گا. اسی اندازہ فرمائے کہ درود شریف میں کیا خاص بات ہوں گی کہ خالی 80 مرتبہ آدمی پڑھتا ہے جمعہ کے دن تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کو دے دیا جاتا ہے. تو یہ تو ایک چھوٹے سے درود کے اوپر ہے، سینکڑوں درود کے سیدے پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے افضل اور بڑا درود جو ہے وہی ہے جو حضور کے الفاظ میں سکھایا ہوا ہے، جس کو ہم درود ابراہیم کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے قسم کھائی کہ میں سب سے افضل درود پڑھوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے سیگے تو بہت ہیں نا، حضرت پیرانے پیر کے بنائے ہوئے الگ ہے، حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بنایا ہوا درود الگ ہے، یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا، اور بہت سے ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا، اور حضرت ابو الحسن ابتولی کا بنایا ہوا، بہت بڑے بڑے سے بہت عجیب عجیب انداز میں درود شریف لکھے ہوئے سینکڑوں قسم کے ہیں. لیکن اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ میں سب سے افضل جو درود ہے وہ پڑھوں گا، تو وہ اپنی قسم، اس کی قسم کب نہیں ٹوٹے گی. اگر وہ درود ابراہیم پڑھ لیا تو قسم پوری ہو گئی، اگر درود ابراہیم نہیں پڑھا، دوسری درود پڑھتا رہا جائے کتنے ہی بڑے سیخوں کے ساتھ میں ہو، قسم اس کی پوری نہیں ہوگی، ویسے ہی رہ گیا تو قسم ٹوٹ جائے گی اس کی. سمجھ رہے بات کو؟ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے الفاظ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے الفاظ اللہ کے دیے ہوئے الفاظ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زبان سے کچھ نہیں فرماتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں ایک درود و سلام کی کثرت کا بھی بیان ہے کہ جتنا زیادہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات اور سلام کے صیغوں کے ساتھ میں درود بھیجتا رہے گا، اتنا زیادہ اس کے لیے بہتر ہے. اب جب روضے پہ آدمی جائے زیارت کے لیے جائے، تو وہاں بھیجنے کے آداب اور طریق اور صیغے اور الفاظ جو ہے نا وہ الگ ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے. اب اگر آدمی اپنی جگہ پر موجود ہے تو یہاں پر پڑھنے کے آداب اور یہاں پر پڑھنے جانے والے الفاظ اور صیغے جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، وہ علماء کرام سے پوچھ کے آدمی کو کرنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما شاء الله، لا اله الا الله، ما شاء الله.